أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده وتنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صلى الله عليه وسلم حضرات گرامی زیارت شریف عاشورہ کی مسلسل شرح بیان کی جا رہی ہے اور ہماری گفتگو زیارت کے ایک حساس مرحلے میں داخل ہو چکی تھی. کچھ جملوں کا معنی بیان کیا جا چکا ہے. ولعن اللہ اعلی زیاد و آل مروان ولعن اللہ بنی امیہ قاطبہ. کل یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. پروردگار عالم کی لعنت ہو بنی امیہ پر. بنو امیہ کی تاریخ ایک سیاہ ترین تاریخ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو آج عالم اسلام کا مستقبل روز روشن کی طرح عیاں ہوتا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر یکجا ہو جاتے لَأَكَلْتُم مِّن فَوْقِ رُءُوسِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ. اگر تم امیر المومنین کی ولایت پر یکجا ہو جاتے تو سر کے اوپر سے کھاتے قدم کے نیچے سے کھاتے اور تمہیں رزق دیا جاتا. لیکن چونکہ اب تاریخ میں ایک فتنہ برپا ہو چکا ہے اب مستقبل بہرحال عالم اسلام کا کچھ اور ہوگا. بہرحال میں اب اس مرحلے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں چونکہ اب دن بھی کم رہ گئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کسی مرحلے تک پہنچ جائے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بنو امیہ کا تذکرہ ہوا۔ ایک مقام کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ پیغمبر نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر کے منبر پر کچھ لوگ اچھل رہے ہیں، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جگہ پر بنو امیہ آئے گی اور وہ دین اسلام کو اپنا کھلونا سمجھے گی، اور بہرحال یہی ہوا۔ اور والشجرت الملعونہ، اس سے مراد بنو امیہ ہے۔ آج جس مرحلے پر بات کرنا چاہتا ہوں، مشہور و معروف سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس سورے میں بنو امیہ کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم ہیں، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب ایک ایک جملے کا کچھ حد تک معنی جب تک بیان نہ ہو اس مرحلے تک نہیں جا سکتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہ جو آیت میں ذکر ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللیلۃ فاطمہ، والقدر اللہ، لیلہ سے مراد فاطمہ ہیں اور قدر سے مراد اللہ۔ اب اگر میں اس آیت کا معنی کروں تو اس طرح لیلۃ القدر یعنی اللہ کی فاطمہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلہ سے مراد فاطمہ ہیں، قدر سے مراد اللہ ہے۔ اور اس کے بعد جملہ فرمایا، من عرف فاطمہ حق معرفتہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے بھی فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کر لی، گویا اس نے لیلۃ القدر کو در کر لیا۔ توجہ فرمائیے گا، لیلۃ القدر کو در کر لیا، اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا درک کرو گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب روایت کا صحیح معنی یہ ہے، جس طریقے سے فاطمہ زہرا کو درک نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کو بھی درک نہیں کر سکتے۔ فاطمہ بھی تمہاری عقلوں سے ماورا، لیلۃ القدر بھی تمہاری عقلوں سے ماورا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، تم کیا ادراک کرو گے، تم کیا درک کرو گے، تم کیا سمجھ پاؤ گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم کچھ حد تک بتا دیتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ توجہ فرمائیے گا، لیلۃ القدر ہزار مہینوں جیسی نہیں ہے، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ بس اتنا سمجھ لو، بہتر ہے۔ کتنی بہتر، فرمائیے گا کتنی بہتر، یہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اس کا میں ایک اور معنی بیان کروں تاکہ بات کافی حد تک واضح ہو جائے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یعنی اللہ کی فاطمہ۔ جو فرمائیں اللہ کی فاطمہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، کیا مطلب لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے؟ پروردگار ظاہراً یہاں کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو سفر تم ہزار مہینے میں کرتے ہو، وہ سفر ایک رات میں طے کر سکتے ہو۔ اور جو فرمائیے گا جو سفر تم ہزار مہینے میں کرتے ہو، وہ سفر تم ایک رات میں طے کر سکتے ہو۔ اب اس آیت کا معنی اس طرح سے کیجئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کی فاطمہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جو سفر تم ہزار مہینوں میں نہیں کر سکتے، وہ سفر فاطمہ کے ساتھ ایک رات میں طے کر سکتے ہو۔ اب سمجھ میں آیا، ایک رات میں حور کیسے بنا؟
اللہ 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 الل
حضرات کے سامنے بیان کیا متعدد مرتبہ کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے حر کو حر بنایا، اور جو فرمائیے گا کون سی، وہ کون سی ادا تھی جو پروردگار کو پسند آ گئی، اور جو فرمائیں وہ کون سی ادا تھی جناب حر کی جو پروردگار عالم کو پسند آ گئی۔ یہ جملہ، اس جملے کے وضاحت کرنے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کسی بھی انسان کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، تب جو فرمائیے گا کسی بھی انسان کی اگر آپ شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، تو یہ دیکھیے کہ حساس موقع پر وہ پہلا رد عمل کیا دیتا ہے۔ تب جو فرمائیے گا وہ حساس مرحلے پر پہلا رد عمل کیا دیتا ہے، کیونکہ جو انسان پہلا رد عمل دے رہا ہے حساس مرحلے پر، وہی اس کی شخصیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ بعد میں سوچ کر تو سبھی اچھے بن جاتے ہیں، بعد میں سوچ کر تو سبھی اچھے بن جاتے ہیں۔ منہ سے نکل گیا تھا، کیسے منہ سے نکلا جب تک اندر آیا نہیں، تو فرمائیے گا کیسے منہ سے نکلا جب تک اندر آیا نہیں۔ تو غرض اگر انسان کی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان ہے کیا، اس کے اندر چل کیا رہا ہے، اس کی شخصیت ہے کیا، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ حساس مرحلے پر یہ پہلا رد عمل کیا دے رہا ہے۔ جو پہلا رد عمل ہے وہی اس کی شخصیت ہے، توجہ فرمائیے گا جو پہلا رد عمل ہے، جو پہلا ریئیکشن ہے وہی اس کی شخصیت ہے۔ جب حسین ابن علی نے حر سے کہا سکلت کا امو کا یا حر، جو فرمائیے گا سکلت کا امو کا یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، پہلا رد عمل جو حر نے دیا، جو فرمائیے گا کتنا حساس مرحلہ تھا، کتنے حساس مرحلے پر آ گیا تھا حر، پہلا رد عمل جو حر نے دیا، تاریخ نے لکھا پہلا رد عمل یہ تھا کہ حر نے اپنے سر کو جھکا لیا احترام فاطمہ میں اور کہنے لگے مولا آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ یہی وہ رد عمل تھا، یہی وہ ادا تھی جو خدا کو پسند آ گئی، حر تو نے میری کنیز فاطمہ کا احترام کیا، میں خدا ہو کر تجھے جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جنت کے عروج پر پہنچا دوں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ احترام فاطمہ نے ایک رات میں حر کو جہنمی سے جنتی کیسے بنایا۔ ایک سلام اکبر محمد و آل محمد۔ عاشور میں ہزار مہینوں کا سفر کیا تھا، توجہ فرمائیے گا آپ کو معلوم ہے ہزار مہینے انسان کی ایک عمر بنتے ہیں، اس کو بیان کروں گا ابھی تھوڑی دیر بعد، ہزار مہینے پوری انسان کی ایک عمر بنتے ہیں، اور حر نے وہ سفر جو اپنی پوری عمر میں نہ کیا تھا، جو فرمائیے گا حر نے وہ سفر جو اپنی ایک عمر میں نہ کیا تھا ایک رات میں طے کر لیا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کتنا طولانی سفر کیا تھا حر نے، جو فرمائیے گا کتنا طولانی سفر کیا تھا حر نے، حر نے اتنا طولانی سفر کیا کہ حر نے لعنت اللہ سے جو سفر شروع کیا وہ ایک رات میں علیہ السلام پر تمام کیا۔ لعنت اللہ سے علیہ السلام تک کا سفر کیا ہے حر نے، کس بنیاد پر؟ محبت فاطمہ زہرا کی بنیاد پر۔ اور یہی پروردگار اس آیت میں ظاہراً کہنا چاہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر میری فاطمہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، تم میری فاطمہ کے دروازے پر آ جاؤ، یہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو جو فرمائیں اب اس مرحلے پر آ جائیں جس مرحلے کے لیے زحمت دی تھی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء نے بیان کیا یہاں پر ہزار مہینوں سے مراد بنو امیہ کی حکومت ہے، توجہ فرمائیے گا یہاں پر ہزار مہینوں سے مراد بنو امیہ کی حکومت ہے۔ کیسے؟ ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے، توجہ فرمائیے گا 83 years اور 4 months، ہزار مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ بنو امیہ کی کل حکومت کا دورانیہ 83 سال اور 4 مہینے ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بنو امیہ کی کل حکومت کا دورانیہ 83 سال اور 4 مہینے ہیں۔ اب اس آیت کا معنی کیجئے، میری فاطمہ، میری فاطمہ تمہاری تمام بنو امیہ سے بہتر ہے۔ یعنی اب یہاں پر کوئی مقابلہ نہیں ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جتنی سازشیں تمہاری بنو امیہ نے 83 سال 4 مہینوں میں کی تھیں، میری فاطمہ نے ایک رات میں مٹی میں ملا دیا۔ سلامات بر محمد و آل محمد۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میری فاطمہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتی ہے۔ اور بہرحال الاخر یہاں تک اس مرحلے پر بات کو روک رہا ہوں کہ بنو امیہ کا ماضی بہت اچھا نہیں ہے اور ہم اسے کہنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہاں جہاں پر آپ حساس ہیں وہاں اپنی زبان روک رہے ہیں کہ آپ میں سے جو شری عناصر ہیں انہیں موقع نہ مل جائے، ورنہ تو تاریخ نے سب لکھ دیا کون سی حقیقت ہے جو چھپی ہوئی ہے، کتنی چھپائی گئی حقیقت، مگر حقیقت سامنے آ گئی۔ کل جو نعرہ لگا رہے تھے آج منہ چھپا رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے سیاسی حالات سے واقف ہیں، کل جو نعرہ لگا رہے تھے زندہ باد کے نعرے، آج وہ منہ چھپا رہے ہیں، غلطی سے ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن بہرحال یہ بات یہاں پر روک رہا ہوں۔ اس کے بعد آوازی ولعن اللہ ہبنا مر جانا، ابن مر جانا پر لعنت۔ ابن مر جانا سے مراد کیا کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ مر جانا کا کردار بھی کوئی اچھا نہیں تھا، جس طریقے سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، اب میں اس طرف دوبارہ نہیں جانا چاہ رہا۔ عبید اللہ پر ابن زیاد کے ذریعے سے بھی لعنت کی گئی، ولعن اللہ ابن زیاد ایسے بھی لعنت کی گئی، اور ماں کے ذریعے سے بھی لعنت کی گئی۔ توجہ فرمائیے گا، یا ماں کے ذریعے سے لعنت کی جائے یا باپ کے ذریعے سے لعنت کی جائے، مگر دونوں طریقوں سے لعنت ہوئی، باپ کے ذریعے سے بھی لعنت ہوئی اور ماں کے ذریعے سے بھی لعنت ہوئی۔ شاید کہا یہ جا رہا ہے کہ باپ کے ذریعے سے بھی بد کردار، ماں کے ذریعے سے بھی بد کردار، اور میرے حسین کے سامنے ایسے ہی بد کردار آ سکتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، کیوں؟ اس لیے یہاں پر یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا، آج ہی کہہ دوں بعد میں اس سے پہلے کہ بات آئے یا نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حق اپنے عروج پر پہنچتا ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ اس دن بات کہنا چاہ رہا تھا مگر طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں کہہ سکا تھا، جب حق اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو باطل سکون سے بیٹھا نہیں رہتا۔ توجہ فرمائیے گا، جب حق اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو باطل بھی اپنے عروج پر پہنچتا ہے، جب نیکیاں اپنے عروج پر پہنچتی ہیں تو برائیاں بھی اپنے عروج پر پہنچتی ہیں۔ حسین روز عاشور حق کا پرچار کر رہے تھے، جو فرمائیے گا، اور ایسا پرچار کیا کہ ایسا پرچار نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ جو فرمائیے گا، ایسا پرچار کیا کہ ایسا پرچار نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ یہ بات کل کہہ رہا تھا، یہاں بھی کہہ دوں کہ علی حق ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، علی حق ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے پیچھے جائے گا، علی حق کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، ملاک حق ہے، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، ملاک حق ہے، اور روز عاشورہ حق اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اب ان دونوں باتوں کو ملا لیں، روز عاشورہ حسین نے امیر المومنین کا نام قیامت تک کے لیے چمکا دیا، کیونکہ عاشورہ خود کچھ نہیں ہے، عاشورہ غدیر ہی کا ظہور ہے۔ عاشورہ غدیر ہی کا ظہور ہے، اور غدیر اور عاشورہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔
توجہ فرمائیے گا, غدیر اور عاشورہ میں کوئی فرق نہیں ہے, بس ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ وہ نقابیں جو غدیر کے دن اپنے چہروں پر ڈالی تھیں وہ حسین نے ایک دو پہر میں قیامت تک کے لیے الٹ کے رکھ دی. میں بیان کروں گا آخر میں, حسین نے ایک سال میں نہیں, حسین نے چند دنوں میں نہیں, ایک دن میں بھی نہیں, بلکہ ایک دو پہر میں قیامت تک کے لیے نقابوں کو الٹ کے رکھ دیا. اب کوئی بھی اپنے آپ کو چھپا کے نہیں آئے گا, توجہ فرمائے, کوئی بھی اپنے آپ کو چھپا کے نہیں آئے گا, کیونکہ وہ منافق جو چھپے ہوئے تھے اب چھپ کے نہ بیٹھیں گے, کبھی یہاں سے بولیں گے کبھی وہاں سے بولیں گے. گھبرانا نہیں, حسین نے ایسا تماچا مارا ہے, یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے, اس تماچے کا درد ہے جو ابھی تک ہو رہا ہے. سلام بر محمد و آل محمد. میں نے کہا کہ عاشورہ غدیر ہی کا ظہور ہے. کیا ہوا تھا غدیر میں, توجہ فرمائیے گا, کیا ہوا تھا غدیر میں؟ غدیر میں مولا اور مولائیوں کا تعلق برقرار ہوا تھا, توجہ فرمائیے گا, اس سے اچھے جملے نہیں تھے میرے پاس. غدیر میں مولا اور مولائیوں کا تعلق برقرار ہوا تھا, مگر یہ تعلق اپنے عروج پر نہ پہنچ سکا. چند لوگوں کے علاوہ, سلمان کے علاوہ, ابو ذر کے علاوہ, مقداد کے علاوہ, ان جیسے افراد کے علاوہ, یہ تعلق اپنے عروج پر نہ پہنچا. حسین نے یہ تعلق شب عاشورہ اپنے عروج پر پہنچا دیا. مجھے فرمائیے گا, میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ہزار مرتبہ جملہ سنا ہوگا, مگر میں ترجمہ تھوڑا سا بدل کے بیان کروں گا. حسین نے یہ تعلق قیامت تک کے لیے قائم کر دیا اور شب عاشورہ اسے عروج پر پہنچا دیا اور آواز دی, ما رأیت اصحابا ابرا و اوفا من اصحابی, جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب کسی کو نہ ملے. آپ نے یہ ترجمہ تو سنا ہے, اب میں جو اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کے پیرائے میں اپنا ترجمہ کر دوں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں, جیسے مولائی مجھے ملے ایسے مولائی نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے. ایک سلام اکبر محمد و آل محمد. اور حسین ابن علی نے یہ تعلق قیامت تک کے لیے قائم کر دیا اور اس تعلق کو شب عاشورہ عروج پر پہنچا دیا. ولعن اللہ ابن مرجانا, ابن مرجانا پر لعنت. مگر آپ کو معلوم ہے ابن مرجانا وہ ہے, میں بہت ساری باتیں نہیں پڑھ پا رہا, کیا کروں, نہ مزاج ہے نہ پڑھ سکتا ہوں نہ حالات ہیں. ابن مرجانا وہ ہے کہ جس کا سر آنے کے بعد پہلی مرتبہ سید سجاد عاشورہ کے بعد مسکرائے. تو جو فرمائے, پہلی مرتبہ سید سجاد عاشورہ کے بعد جب مسکرائے ہیں تو اس وقت جب ابن مرجانہ کا سر آیا ہے, اور پہلی مرتبہ جب خواتین بنی ہاشم نے اپنے چہروں پر مسکراہٹ قائم کی ہے تو کب؟ جب ابن مرجانہ کا سر دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا درد دیا تھا اس نے بنی ہاشم کو. اب یہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں, اب میں اس پر وقت نہیں لینا چاہتا, وقت بھی کم رہ گیا ہے. ایسا درد دیا تھا بنی ہاشم کو کہ درد دل پر رہ گیا اور قیامت تک کے لیے ہے. ولعن اللہ عمر ابن سعد, اگلا مرحلہ, اللہ کی لعنت عمر ابن سعد پر. توجہ فرمائیے گا, شب عاشور حسین ابن علی نے عمر ابن سعد کو بلایا, کہا کہ تجھے کیا چاہیے, نہ کر ایسا. کہنے لگا کہ نہیں, میرے پاس گھر نہیں ہے, میرا گھر خراب ہو جائے گا. کہنے لگے گھر لے لو. توجہ فرمائیں, ان کے یہاں کمی تھوڑی ہے, یہ تو بس آزما لیتے ہیں, کیا لے لینا گھر. کہا یہ مشکل ہے, کیا وہ بھی حل ہو جائے گی. کہنے لگا کہ نہیں, مجھے ملک رائے کی حکومت چاہیے. آواز دی, ملک رائے کی حکومت کا دانہ نہ کھا سکو گے, گندم کا دانہ نہ کھا سکو گے. آپ کو معلوم ہے اس نے جواب کیا دیا؟ کتنا عجیب درس ہے, کتنی عجیب عبرت ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے اگر گندم نہیں ملا تو جو کھا لوں گا. آپ نے دیکھا جب انسان زبان دراز ہوتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے. یہ زبان درازی ہے اور کس سے؟ امام وقت سے. زبان درازی کر رہا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے عمر سعد غلطی کیا کر رہا تھا؟ کیا غلطی کر رہا تھا؟ عمر سعد نے کہا کہ حسین مجھے جنت دے رہے ہیں ادھار, توجہ فرمائے, اور مجھے ملک کے رے مل رہا ہے نقد, کہ وہ بھی نہ ملا. کیونکہ حسین ابن علی نے جب حضرت علی اکبر علیہ السلام جا رہے تھے, کل بیان کروں گا, تو بدعا دی تھی عمر ابن سعد کو, قطع اللہ رحمک کما قطعت رحمی, خدا تیری نسل کو قطع کر دے جس طرح سے تو نے میری نسل کو قطع کیا تھا. اس کے بعد پھر فرمایا سلط اللہ من یذبح کا علی فراشک, پروردگار تجھ پر ایسے کو مسلط کرے جو تجھے تیرے بستر پہ قتل کرے, اور اسے اس کے بستر پہ قتل کیا گیا. بہرحال پتہ ہے کیا غلطی کر رہا تھا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین جنت دے رہے ہیں ادھار, رے مل رہا ہے نقد, جبکہ معاملہ برعکس تھا. جو فرمائیے گا معاملہ برعکس تھا, جنت نقد مل رہی تھی. جو فرمائیے گا جنت نقد مل رہی تھی, ملک رے ادھار تھا. کیوں؟ جس کے پاس حسین آ گئے اس کے پاس جنت آ گئی. نہیں, اس سے آگے بڑھ کے کہوں جو روایت کہہ رہی ہے, جس کے پاس حسین آ گئے اس کے سامنے جنت کم ہے. توجہ فرمائیے گا, اس کے سامنے جنت کم ہے. میں پوری روایت نہیں پڑھ سکتا. روایت نے کہا کہ پروردگار عالم نے جنت کو حسین کے نور سے خلق کیا ہے. توجہ فرمائیے گا, جس کے نور کا ایک کرشمہ جنت ہو, فرمائیے گا جس کے نور کا ایک کرشمہ جنت ہو, وہ خود کیسا ہوگا. اور یہاں پر یہ غلط فہمی جوانوں کے لیے دور کر دوں, یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی آخرت سنور جائے گی, آپ کو آخرت میں جنت مل جائے گی. اور ایک اور غلط فہمی ہے ہم دور کر لیں, جو ہمارے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قیامت ہوگی, حساب ہوگا, کتاب ہوگا, اس کے بعد جنت تیار ہے, اس کے بعد جہنم تیار ہے, کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جنت تیار نہیں ہے, جنت ہمیں خود تیار کرنی ہے. مجھے فرمائیے گا جہنم تیار نہیں ہے, جہنم ہمیں خود بنانا ہے. ہم اپنا جہنم خود بنا کے جائیں گے, ہم اپنی جنت خود بنا کے جائیں گے. بہرحال یہ جو غلط فہمی ہے کہ اگر آپ نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کیا تو قیامت کے دن آپ کے لیے جنت ہی جنت ہے, جی نہیں, یہ نہیں ہے, بات ادھوری ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک غلط نظریہ ہے کہ دنیا میں تو مشکلات ہیں لیکن اگر آپ نے تعلیمات پر عمل کر لیا تو قیامت کے دن جنت ہی جنت ہے, بات کو صحیح کر لیجئے. اگر کسی نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کیا تو صرف ایسا نہیں کہ قیامت کے دن جنت ملے گی, بلکہ اس کی دنیا کو جنت بنا دیا جائے گا. اس کی دنیا اس کے لیے جنت بن جائے گی. کہاں ملے گی جنت؟ دنیا جنت بن جائے گی. یقین نہیں آ رہا تو فرش عذاب پہ آئیے. یقین نہیں آ رہا تو فرش عذاب پہ آئیے. یہاں ایثار دیکھیے, توجہ فرمائیں, یہاں بھائی چارے کی دیکھیے. یہ بھائی چارے کی اور یہ ایثار بس دو جگہوں پر نظر آیا, یا نماز میں یا مجلس میں. توجہ فرمائیے گا, اے نماز اور عزاداری کا مقابلہ کرنے والوں, توجہ فرمائیے گا, سوچئے یہ ایثار دو جگہوں پر نظر آیا, یا نماز میں یا عزاداری میں. ممکن ہے جب تم نماز جماعت پڑھ رہے ہو تو کسی غریب کا قدم ہو اور کسی امیر کا سر جھکے. توجہ فرمائیے, یہ نماز کی حقیقت ہے کہ کسی غریب کا قدم ہو, کسی غریب کے پاؤں ہو اور کسی امیر کا سر جھکے. یہی ایثار یہاں بھی نظر آیا. ممکن ہے غریب یہاں بیٹھا ہو, امیر وہاں بیٹھا ہو. یہ مجلس حسینی کا معجزہ ہے. معجزہ صرف وہی تھوڑی جو ہم نے سنا ہے, یہ بھی معجزہ ہے. بدل جاتا ہے انسان, انسان کہیں پر بھی اپنی شخصیت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, لیکن جب فرش عزائے حسینی کا مسئلہ آتا ہے, آپ حضرات جو حضرات عربین پہ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کیسے کیسے افراد ہیں, کیسی کیسی چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں, کیسا کیسا اظہار ہے. ہر انسان اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کو آگے کر رہا ہوتا ہے. کہاں سے سیکھا ہے یہ اظہار؟ حسین نے سکھایا ہے یہ اظہار. توجہ فرمائیں, حسین نے سکھایا یہ اظہار کہ ایک سے بڑھ کے ایک. شب روزے عاشور آپ مجھے کہیں نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے کہا ہو کہ پہلے آپ چلے جائیے. توجہ فرمائیے گا, آپ مجھے نہیں دکھا سکتے روزے عاشور کسی شہید نے کہا ہو پہلے آپ جائیے میں آپ کے بعد جاؤں گا. نہیں, ہر شخص یہ کہہ رہا تھا پہلے میں جاؤں گا, اور وہ کہہ رہا تھا پہلے میں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایثار جو حسین ابن علی نے سکھایا ہے, اور اس ایثار کے بعد حسین ابن علی نے قیامت تک کے لیے بس آخری منزل پر آ گیا. قیامت تک کے لیے حسین ابن علی نے حق و باطل کو جدا کر دیا. کربلا سے پہلے شیعہ اور سنی نظر آئیں گے, کربلا سے پہلے مسلمان اور کافر نظر آئیں گے, مگر کربلا کے بعد پھر شیعہ سنی نہیں ہیں, حسینی یا یزیدی ہے بس, یا یہاں یا یہاں, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. کیسے خط کھینچا؟ توجہ فرمائیے گا, ایسا خط کھینچا کہ کتنے یزید آئے اس خط کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے, مگر نہیں. آپ کو معلوم ہے کیسے خط کھینچا؟ کیسے خط کھینچا؟ یزید ملعون نے کربلا میں اپنے کچھ جاسوس بھیجے ہوئے تھے. اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کسی اور کے سامنے. یزید کے ملعون نے کچھ جاسوس بھیجے ہوئے تھے کربلا میں, دو جاسوس جن کا کام یہ تھا کہ کربلا سے جاسوسی کریں اور بتائیں کہ عمر ابن سعد کو جو حکم ملا ہے وہ اس کی تعمیل کر رہا ہے یا نہیں. آپ دیکھیں یہاں ایثار ہی ایثار اور وہاں کتنی بے اعتمادی, دیکھ رہے ہیں کتنی بے اعتمادی ہے, اپنوں پر یقین نہیں اور اپنے جاسوس بھیجیں کہ دیکھ کر بتاؤ کہ عبداللہ ابن زیاد دو نمبری تو نہیں کر رہا, عمر ابن سعد کو جو حکم دیا ہے وہ حکم کی تعمیل کر رہا ہے یا نہیں. یزید کے جاسوس دیکھ رہے ہیں, عمر ابن سعد کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یزید کے جاسوس ہیں. اور عصر عاشور یہ جاسوس فوراً شام کی طرف چلے, جب حسین بھی شہید نہیں ہوئے تھے, امام کی شہادت سے پہلے, شہادت کے بعد نہیں, فوراً یہ دونوں جاسوس چلے شام کی طرف اور یزید کے پاس آئے بغیر کہیں وقفہ دیے ہوئے. یزید کے پاس آئے, یزید نے پوچھا کیا ہوا, کیا حالات ہیں؟ تو یہ جاسوس کہنے لگے یزید تو ہار گیا. یزید نے کہا میں ہارا کیسے؟ اب تک کی خبروں کے مطابق جو عبداللہ ابن زیاد دے رہا تھا یا عمر ابن سعد بتا رہا تھا میں جیتا ہوں, میں نے سب کو قتل کر دیا, پانی بند کر دیا, میں جیتا ہوں, ہار کیسے سکتا ہوں؟ تو دونوں جاسوس کہنے لگے یزید تو جیت جاتا, مگر کیا کریں کہ روزے عاشور حسین آخر وقت پر علی اصغر کو لے آئے. کیا کریں کہ حسین آخر وقت میں علی اصغر کو لے آئے. اب یہ بچہ بتائے گا, یہ بچہ بتائے گا کہ تو کیا تھا, اور یہ بچہ بتائے گا کہ حسین کیا تھے. جملہ سنیں گے, یہ بچہ بول تو نہیں سکتا تھا مگر قیامت تک کے لیے ایسا کلام کر گیا کہ اب کسی کی زبان دراز نہیں ہو سکتی. اس بچے نے اپنی بے زبانی سے بڑے بڑے زبان درازوں کی زبانیں کاٹ دی. علی اصغر حسین کا معجزہ تھے, یہ قرآن صامت علی اصغر. وقت ہے تو بس ایک دو دقیقے اور اس مرحلے پر عرض کروں. آیت اللہ کوچانی, آپ حضرات نے نام سنا ہوگا, آیت اللہ کوچانی نے کچھ کتابیں لکھی ہیں, ایک عارف گزرے ہیں کوچان کے رہنے والے تھے آیت اللہ کوچانی. دو کتابیں ان کے نام بتا دیتا ہوں, سیاحت غرب اور سیاحت شرق. سیاحت شرق میں انہوں نے اپنا زندگی نامہ لکھا ہے کہ زندگی میں کیا کیا ہوا, وہ ان کے مکاشفات, وہ معنوی حالات, وہ روحانی حالات سب انہوں نے ذکر کیے. سیاحت غرب میں انہوں نے وہ حالات ذکر کیے جو برزخ کے بعد پیش آئے. کیسے؟ اب اس پر یہاں بحث ہے جو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا. اپنا برزخ نامہ گویا اپنی زندگی میں بتا کے گئے, کہنے لگے جب میں مر گیا اور مجھے قبر میں لٹایا گیا, بہرحال ایک لمبی داستان ہے. پھر مجھے بتانے والے نے بتایا کہ کوچانی تیار ہو جاؤ, جن امام زادوں کی تم نے زیارت کی تھی وہ امام زادے آ رہے ہیں, تم نے ان کی زیارت کی تھی یہ تمہارے زیارت کے لیے آ رہے ہیں. کہنے میں نے دیکھا کچھ افراد آئے, ان میں سے ایک شخصیت بالکل الگ تھی اور کچھ شخصیات پہچانی جا رہی تھیں. میں نے ایک ایک کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا کہ یہ جو کھڑے ہیں یہ حبیب ابن مظاہر. حبیب کے ساتھ تین افراد اور تھے جو بالکل الگ تھے, اور تین افراد میں ایک شخص ایسا تھا جس کا روب بہت زیادہ تھا. کہنے لگے میں نے پھر ان تین افراد کے بارے میں پوچھا تو حبیب نے بتایا وہ علی اکبر ہیں, وہ علی اصغر ہیں, اور یہ عباس ہیں. کیونکہ برزخ میں سب جوان ہیں. کہنے لگے وہ علی اصغر ہیں. پھر میں نے جب غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ علی اصغر کے یہاں ایک نشان ہے. پوچھا یہ کون سا نشان ہے؟ کہنے یاد ہے نا علی اصغر کے تیر لگا تھا, یہ وہی نشان ہے جو قیامت تک رہے گا اور پروردگار کی عدالت میں جائے گا یہ نشان. بہرحال اس کے بعد پھر اگلے مراحل آئے. کہنے لگے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وہاں پر بتانے والے نے بتایا کہ یہ برزخ ہے, یہ وہ مرحلہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, اور اگر ایک کام آپ نے نہیں کیا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ پھنس جائیں گے یہاں پہ. وہ کام کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں پر امیر المومنین کا دستخط چاہیے, سگنیچر چاہیے, اور علی اس وقت تک دستخط نہیں کریں گے جب تک عباس دستخط نہ کر دیں. اور اب یہاں پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہاں پر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, آپ اکیلے جائیں گے. اب بہرحال میں بہت سارے جزیات چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ وہاں حالات بہت الگ تھے. بہرحال حضرت عباس نے دستخط کر دیے. وہاں پر کہتے ہیں دوبارہ علی اصغر سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی اصغر نے مجھے ایک لباس دیا. اے علی اصغر کا نوحہ پڑھنے والوں, اے علی اصغر کا ماتم کرنے والوں, اے علی اصغر پر گریا کرنے والوں, یہ ان کے لیے, علی اصغر کا ذکر کرنے والوں ان کے لیے. کہنے لگے علی اصغر نے مجھے لباس دیا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ہدیہ ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے آپ نے ایک مرتبہ مجلس پڑھی تھی, اس میں میرا ذکر کیا تھا اور مجھے تشبیہ دی تھی. وہ میں وہ تشبیہ ابھی بیان نہیں کرنا چاہتا. مجھے ایک تشبیہ دی تھی قرآن مجید کی آیت سے, مجھے وہ تشبیہ بہت پسند آئی. چلیے چلیں کربلا, کتنوں کے دل میں حاجات ہوں گی, کتنے لوگ پریشان ہیں, کتنے لوگ مسائل سے دوچار ہیں, چلیں کربلا چلیں. یہ وہ بچہ ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بڑے بڑے مسائل حل کر دیتا ہے. دو واسطے دیجیے علی اصغر کو, مولا آپ کو اپنی ماں کی بے بسی کا واسطہ, سوچیں چھوٹا سا بچہ ہے, اسے قتل کر دیا گیا, اس کی ایک نشانی ہے جھولا, وہ بھی جلا دیا گیا. اور پھر یہی نہیں, جلا کے ہنس رہا تھا قاتل. ماں کی بے بسی کا واسطہ دیجئے اور باپ کی غربت کا واسطہ دیجئے. کون محسوس کر سکتا ہے علی اصغر کا باپ کتنا غریب تھا؟ یہ علی اصغر نے محسوس کیا کہ میرا باپ کتنا غریب ہے, کہ جب آواز آئی حل من ناصر اس کے بعد خیموں سے رونے کی آواز آئی, حسین خیمے میں آئے، میں بھی زندہ ہوں، کیا ہوا؟ آواز تھی بھیا، تمہاری آواز میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، بیتاب ہو گیا یہ بچہ، کہنے لگے ناولونی ولدی الصغیر، لاؤ میرے بچے کو مجھے دو۔ ماں جب علی اصغر کو دینے لگی، علی اصغر کو ایسے تیار کیا جیسے جنازہ تیار ہوتا ہے، اور تیار کر کے باپ کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، اپنی ابا کے دامن میں چھپایا اور دشمنوں کے سامنے لے کر آئے۔ دشمن سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن اب جو ابا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا؟ چھوٹا سا بچہ ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو بلند کیا، کہنے لگے یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پہ رحم نہیں کھاتے تو اس بچے پہ رحم کھا لو۔ اما ترونہ کیف یتلذذ، تم دیکھ نہیں رہے یہ بچہ کیسے تلذذ کر رہا ہے؟ آپ نے سن لیا؟ اتنی آسان سے سوچئے، جس نے ہمیشہ دیا ہو وہ آج پانی مانگ رہا ہے۔ یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر حسین نے آپ کو یاد کیا، کہ جب سکینہ حسین کی لاش پر پہنچی ہیں تو امام نے کہا ہے بیٹی جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا، اور کہنا شیعتی مہما شریف تم ماں بن فسکرونی او سمے تم بے غریبی نو شہید فندمونی، اے میرے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا، جب کسی غریب پہ رونا تو مجھ پر آنسو بہا لینا۔ اس کے بعد کہنے لگے لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کاش تم ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ کہنے لگے اما ترونہ کیف یتلذذ، تم دیکھ نہیں رہے میرا بچہ کیسے تلذذ کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا تلذذ کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالے تو وہ اچھلتی ہے، ابھی اس میں طاقت ہے، جب اسے مزید پانی چاہیے تو اپنی جگہ پر لیٹی کروٹیں بدلتی ہے، کیونکہ طاقت کم ہو گئی ہے، جب مزید طاقت کم ہو جائے تو اپنی جگہ پہ لیٹے لیٹے پیاس سے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ اسی حالت کو تلذذ کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں میرے بچے میں اب جان نہیں باقی رہ گئی، دیکھو یہ تلذذ کر رہا ہے، اسے پانی دے دو۔ آواز ہے ہرملا کہاں ہے؟ کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ جس گھڑی تھی ہر شقی کی آنکھ نم، رک گیا تھکر مورخ کا قلم، غیرت انسانیت بولی کے تھم، ہرملا پہلے تو اپنا تیر دے۔ ہرملا پہلے تو اپنا تیر دے، پھر گلوے اثرے بے شیر دے۔ مقتل نے لکھا تیر چلا زوبے حتی فی لو من الوزون الی الوزون، علی اصغر کا گلا چھدا نہیں ہے بچے، بلکہ بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھوں گا، تیر سے بچہ بچے کا گلا ذبح نہیں ہو سکتا، لیکن مقتل نے لکھا ہے کہ علی اصغر ذبح ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ تیر عام تیر نہیں تھا، بلکہ تیرے سے شوبہ تھا، گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا۔ علی اصغر کے سینے پر تھوڑا سا خون جاری ہوا، حسین نے اپنے چلو میں لے لیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف پھینکا اور اب حسین ٹوٹے دل کے ساتھ واپس چلے، دوبارہ ابا کے دامن سے چھپا لیا۔ سوچنے لگے ماں کو کیسے بتاؤں گا، یہی وہ موقع تھا، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ، کیسے بتاؤں گا ماں کو؟ ایک مرتبہ بچی خیمے سے نکلی اور کہنے لگی بابا علی اصغر کو پانی دے دیا اور میں یہاں پیاسی رہ گئی۔ کہنے لگے ذرا رباب کو بلاؤ، حسین خیمے کے اندر نہیں گئے، مجھے نہیں معلوم کیوں۔ کہنے لگے رباب کو بلاؤ، رباب در خیمہ پر آئی، امام نے ابا کا دامن ہٹایا، نہ سن سکیں گے، جو خواتین سن رہی ہیں سنیں، امام نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے دیکھا فوراً خیمے میں چلی گئی اور ادھر منہ کر کے رونا شروع کر دیا، میرا آقا دیکھ نہ لے، میرا آقا شرمندہ نہ ہو جائے۔ حسین پشت خیمہ پر آئے، اپنی تلوار سے چھوٹی سی قبر بنائی، علی اصغر کو قبر میں لٹایا اور پھول سے رخساروں پر گرم ریت ڈالنا شروع کی۔ نہیں معلوم علی اصغر کو کیسے چھپایا، لیکن ہاں مقصد نے اتنا لکھا ہے، جب علی اصغر کو دفن کر دیا تو اب اٹھا نہیں جا رہا۔ گویا ساری طاقت لے لی ہو اس بچے نے، موقع ہے کہ جب آسمان سے آواز آئی ہے یا حسین دعا ہو فإن له مرضیا فی الجنہ، خدا نے بھی حسین کو تسلی دی، کہنے لگا حسین علی اصغر کو چھوڑ دو، ہم نے جنت میں اس کے لیے ایک دایا مقرر کر دی ہے۔ اب سمجھ میں آیا اٹھا کیوں نہیں جا رہا تھا، میرے بچے نے دو قطرے پانی مانگا تھا، میں اپنے بچے کو پانی نہ دے سکا، ہائے میرا بچہ۔ آپ نے سنا، امام نے علی اصغر کو دفن کر دیا، مگر اب جب آپ کربلا جائیں گے تو علی اصغر کی قبر نہ ملے گی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اب قبر نہیں مل رہی؟ علماء نے بتایا، امام سجاد نے پہلے امام حسین کو لٹایا اور امام حسین کے سینے پر علی اصغر کا جنازہ رکھ دیا۔ بابا میرے بھائی کا خیال رکھیے گا، مجھے نہیں معلوم بچہ زمین کے نیچے نیچے سے امام کے سینے تک کیسے آیا، لیکن ہاں تاریخ نے اتنا لکھا ہے 11 محرم تھی، سر گنے جا رہے تھے، ایک سر کم تھا، کہنے والے نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین نے ایک بچے کو دفن کیا تھا، قبر کا نہیں معلوم کہاں ہے، کیسے پتا چلے؟ ظالموں نے ہاتھوں میں نیزے لیے، زمین پر نیزے